الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. آج کے درس میں جو آیتیں ہیں ان کا تعلق احکام طلاق سے ہے. قرآن کریم کے اندر طلاق کے تفصیلی احکام بہت ساری جگہوں پر اور کئی ساری آیتوں میں بیان ہوئے، لیکن یہاں پر جو آیتیں مذکور ہیں ان کے اندر احکام طلاق کے یا طلاق کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، تو بنیادی ضوابط، قاعدے، رولز اسلامی اس کے اندر موجود ہیں. پڑھی گئی آیتوں کے اندر طلاق کی قسمیں کون سی ہوتی ہیں، کون طلاق دے سکتا ہے، کب طلاق دینا چاہیے، عورت طلاق لے سکتی ہے یا نہیں، کتنی طلاق دینے پہ کیا اثر ہوگا، اور اس میں نیتوں کے دخل سے کس کے اللہ کے نزدیک کیا اثر پڑے گا، یہ سارے مضامین اس کے اندر بیان ہوئے. طلاق کی اسلام میں جو حیثیت ہے اس کو سمجھنے سے پہلے نکاح کی کیا حیثیت ہے اس کا سمجھنا ضروری ہے. اسلام میں نکاح کی حیثیت معاہدے، معاملے اور ایگریمنٹ کی تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ اس کی حیثیت عبادت کی بھی ہے. دو لوگ مل کر یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ ایک یعنی شوہر دوسرے کے یعنی بیوی کے تمام تر خرچ اور ذمہ داریوں کو اٹھائے گا، اور دوسرے خاتون یہ عہد کرتی ہے کہ اس کے عوض اور مہر کے عوض وہ حق استمتاع، شوہر والا حق، اس کو دینے کے لیے تیار ہے، اس کے بچوں کی پرورش کے لیے تیار ہے، اس کے گھر کی حفاظت اور اس کے خرچوں کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہے. یہ ایک ایگریمنٹ ہے نکاح کا. دوسرے ایگریمنٹ بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں، معاملات پائے جاتے ہیں چیزیں خریدنے بیچنے کے، لیکن نکاح کا جو معاملہ ہے یہ پورا کا پورا صرف معاملہ ہی ہے، ایسا نہیں ہے. معاملے کی حیثیت بھی اس کی ہے اور اس سے زیادہ عبادت کی حیثیت اس کی ہے. چنانچہ آپ دیکھ لیں عام معاملات میں کیا ہے، اگر کسی کو جیولری بیچنا ہے تو اپنے والدہ کو بیچ سکتی ہے عورت، اپنی بہن کو بیچ سکتی ہے، اپنے بھائی کو بیچ سکتی ہے، اپنے باپ کو بیچ سکتی ہے جیولری اگر بیچنا ہے، لیکن نکاح ان سب سے نہیں ہو سکتا. عام اگر کوئی اگریمنٹ کرنا ہے، کوئی معاملہ کرنا ہے، کوئی ڈیل کرنا ہے، تو اس کے لیے گواہ کی کوئی شرط نہیں ہے کہ بھائی اگر آپ یہ معاملہ صحیح طریقے سے یہ چیز بیچنا چاہ رہے یا خیر خریدنا چاہ رہے تو اس خریدتے اور بیچتے ہوئے یہ خریدنا بیچنا صحیح ہونے کے واسطے گواہ ہونا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن نکاح کے اندر آپ دیکھ لیں نکاح صحیح ہونے کے واسطے گواہ ہونا ضروری ہے. پھر معاملات کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو معاملہ ایک چیز لے جا کر کے بازار سے لے کر کے آئے، ان لوگوں نے ایک اختیار دیا ہوا ہے کہ چیز سمجھ میں نہیں آئی، خراب نکلی یا تمہاری ضرورت نہیں تھی، خریدنے کے بعد میں کوئی اچھی سستی والی چیز تم کو مل گئی دوسرے آپشن کی، تو اس کو واپس کرنے کا اختیار دیتے ہیں. کوئی چیز خرید کر لائے تھے اس کو لے جا کر واپس کرے تو واپس کرنے کے فوراً ساتھ ہی معاملہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن طلاق دینے کے فوراً ساتھ ہی نکاح کا رشتہ ختم نہیں ہو جاتا. تو نکاح کی حیثیت ایک مضبوط اور اٹوٹ اور مستقل چلنے والے، زندگی بھر چلنے والے رشتے کی حیثیت کی ہے. یعنی شریعت یہ چاہتی ہے کہ اس کو وقتی طور پہ انجام نہیں دیا جائے، صرف ایک ٹائم لیمٹ تک کے لیے کہ اتنے مہینوں تک، اتنے سالوں تک، جب تک ہم سیٹل نہیں ہو جاتے، جب تک دو چار بچے نہیں ہو جاتے، جب تک وہ بڑے نہیں ہو جاتے تب تک ہم نکاح کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر تم اپنی جگہ میں اپنی جگہ. یہ تصور اسلامی نہیں ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ نکاح کرو تو اس مقصد سے کہ دونوں مل کے ساری عمر پھر ساتھ رہ سکو اور ایک دوسرے کی ذمہ داری اور اللہ نے جو حقوق ایک دوسرے پہ فرائض لگائے ہوئے ہیں وہ ادا کرتے رہو. دوسرے معاملات کے اندر ایسا نہیں رہتا. گاڑی خریدے، تھوڑے دن چلائے، اس سے بہتر گاڑی نظر آئی تو یہ گاڑی بیچ دیے. فون خریدے، سمجھ میں آیا تو لمبا چلانا ہے لمبا چلائے، نہیں چلانا ہے نکال دیے یا کسی اور طریقے سے اس کا یوز کر لیے، تو نکاح کا معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ مستقل ساتھ چلانے کے واسطے ہے۔ پھر نکاح کے اندر آپ دیکھ لیں، اس حیثیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اب طلاق پہ غور کریں۔ طلاق کس چیز کا نام ہے؟ شریعت نے جو نکاح کے ذریعے سے ایک دونوں میں جو جوڑ قائم کیا تھا، اس جوڑ کو اور اس اگریمنٹ کو ختم کر دینا گویا کہ طلاق۔ پھر اس طلاق کی حیثیت بھی عام کینسل کرنے کی طرح نہیں ہے، اس میں اس کے اندر بھی خصوصیات ہیں۔ اول قرآن نے اور حدیث نے اور اسلام نے اور مذہب اور دین نے، اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ بندے اس رشتے کو ختم کر لیں فوری فوری۔ اگر ناموافقت ہوتی ہے، میاں بیوی میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ سمجھانے، افہام تفہیم سے کام لیا جائے کہ بھائی کیا غلطی ہو رہی، کس کی غلطی ہو رہی، سمجھایا جائے، دونوں آپس میں ایک دوسرے سے سمجھ لیں، یہ مطلب ہے۔ وہ نہیں ہو رہا تو شوہر کو بولا گیا اگر زیادتی بیوی کی طرف سے ہے مثال کے طور پہ، تو تم تھوڑا سا اپنا اتھارٹی یوز کر سکتے ہو، تم اس کے ساتھ تھوڑی سی سختی سے پیش آ سکتے ہو، اسے بستر الگ کر لے سکتے ہو، اسے بات چیت کچھ دن کے لیے ترک کر دے سکتے ہو، چھوڑ دے سکتے ہو۔ اس سے بھی معاملہ قابو میں نہیں آ رہا، ڈھیٹ بن کے زندگی گزاری جا رہی ہے۔ تو پھر حکم دیا گیا کہ بھائی اب تم لوگوں سے حل نہیں ہو رہا تو پھر اپنے خاندان کے بڑے لوگوں کو انوالو کرو، توڑ لو نہیں، ابھی یہ رشتہ ختم مت کر لو، اپنے خاندان کے بڑے لوگوں کو اس میں انوالو کرو۔ تو وہ ثالثی کا حکم، دیکھیے اللہ نے جو یہ نظام بنایا ہوا ہے، اس کو میں تھوڑا آہستہ سے اور تھوڑا پوری تفصیل سے کوشش کر رہا ہوں، جتنی تفصیل سے ہو سکتا ہے اس کو بیان کیا جائے، تاکہ سمجھ میں آئے کہ کس قدر حکیمانہ نظام ہے یہ، کس قدر حکمتوں سے بھرپور نظام ہے اسلام کا، نکاح کا بھی اور طلاق کا بھی۔ تو اس کو تھوڑا سا توجہ کے ساتھ سننا ہے، اور صرف ایک دفعہ توجہ نہیں رکھنا ہے، بات ختم ہونے تک توجہ رکھنا ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ میاں بیوی سے معاملہ قابو میں نہیں آیا، موافقت نہیں ہو رہی، دونوں میں صلح نہیں ہو سک رہی، تو پھر اپنے بڑوں کو انوالو کرو، یہ نہیں بولا توڑ لو، اور یہ بھی نہیں بولا کہ باہر معاملہ، گھر سے باہر لے کے جاؤ، خاندان سے باہر لے کے جاؤ۔ حکم دیا کہ خاندان میں رکھو، ابھی معاملے کو خاندان کے بڑوں کو سمجھانے دو، ایک لڑکے والوں کی طرف سے کوئی بڑے آ جائے، ایک لڑکی والوں کی طرف سے کوئی بڑے آ جائے، اور دونوں کے معاملے کو سنیں اور سمجھانے کی کوشش کریں، حل کریں۔ عام طور سے اس سے مسائل حل ہو جاتے، اگر اس سے بھی حل نہیں ہوا تو پھر اجازت ہے طلاق دینے کی، پھر اس معاملے کو ختم کرنے کی۔ اب دیکھیں، نکاح کا ایک سیٹ اپ ہے، وہ سیٹ اپ فطری ہے، یعنی انسان کو اللہ، انسانی نسل کو باقی رکھنے کے واسطے ضرورت اللہ نے انسان کے جسم میں فطرت میں بنائی ہوئی ہے، اس فطرت کا صحیح استعمال کرنے کے لیے نکاح کو بنایا ہے، ورنہ گناہ کے ذریعے بھی یہ کام دنیا کر رہی ہے اور ہوتا رہا ہے۔ نکاح کا ایک طریقہ بنایا ہے، نکاح کا جو بندھن ہے، جو معاملہ ہے، جو جوڑ ہے، اس جوڑ کے اندر چاہت تو یہ ہے کہ یہ زندگی بھر ساتھ چلے، لیکن سب کے ساتھ میں سیم کیس نہیں رہتا، سب کے ساتھ سیم احوال نہیں رہتے، اور ہر ایک بننے والے نبھنے والے مزاج کے نہیں رہتے، بعض دفعہ اس بندھن کو توڑنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اب اگر اسلام یہاں پر یہ بولتا کہ نہیں، ایک دفعہ نکاح کر لیے تو کر لیے، اب زندگی بھر ساتھ رہنا ہے، چاہے کچھ کتنی ہی مجبوری پیش آ جائے، یہ ختم نہیں ہوتا، تو یہ غیر فطری ہو جاتا۔ تو اسلام نے طلاق کا نظام رکھا کہ ہاں بھائی، سپریشن کی گنجائش ہے، اس کے لیے طریقہ ہے، اس کے لیے کنڈیشنز ہے، اس کا ایک سنت طریقہ ہے، اس کا ایک بدعت طریقہ ہے، ایک صحیح طریقہ ہے، غلط طریقہ ہے، اسلام نے یہ سارا کچھ بتایا ہوا ہے۔ ورنہ آپ دیکھ لیں، بہت سے مذاہب کے اندر طلاق کا سسٹم نہیں ہے، ہندو مذہب کے اندر طلاق کا سیٹ اپ نہیں ہے، ان کے پاس یہ ہے کہ عورت کی شادی ہو گئی تو شادی ہو گئی، وہ شوہر کی ہو گئی۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اگر شوہر مر جاتا تو بیوی کو اس کے ساتھ میں جلنا پڑتا، ان کے پاس تو جلانا ہے نا، تو ان کے پاس شوہر کے ساتھ ساتھ بیوی کو بھی جلا دیا جاتا تھا، جس کو ستی کرنا کہتے ہیں، ستی ہو جانا کہتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ عیسائی مذہب کے اندر بھی طلاق کا سیٹ اپ نہیں تھا، اب بعد میں جب حکومت مذہب کے اندر انوالو ہوئی تو پھر اس نے ان کے اندر یہ طلاق کے نظام کو جاری کیا، اور جو آج نظام یہاں ہم دیکھتے ہیں وہ عیسوی نہیں ہوتا، وہ عیسائی مذہب سے تعلق نہیں ہے اس نظام طلاق کا، وہ ایک ملکی قانون ہے، وہ مذہبی قانون نہیں ہوتا وہ۔ تو اللہ نے یہ نظام طلاق کا، سپریشن کا بھی بنایا ہوا ہے۔ اچھا، اب طلاق لے کون سکتا ہے اور دے کون سکتا ہے؟ پورا طلاق دینے کا اختیار صرف شوہر کے ہاتھ میں رکھا گیا، مرد کے ہاتھ میں رکھا گیا، عورت کو یہ اختیار نہیں سونپا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نسبتاً دونوں میں کمپیر اگر کریں تو زیادہ تر عادتاً مردوں میں تحمل زیادہ ہوتا ہے، سمجھ بوجھ زیادہ ہوتا ہے، برداشت زیادہ ہوتی ہے، جذبات پہ کنٹرول عورتوں کے مقابلے میں عام طور سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے ایکسپشنل مثالیں آپ کو مل جائیں گے، مستثنی مثالیں، ان مستثنیات کو لے کے قانون نہیں بنایا جاتا. دنیا بھر کے اندر جو ایک عام چیز ہوتی ہے، کامن چیز ہوتی ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے دستور اور قانون اور لا بنایا جاتا ہے. تو یہاں پر وہی عورت کو کیوں اختیار نہیں دیا گیا؟ عورت کو بھی اختیار ہے، ایسا نہیں ہے کہ مرد کو اختیار دینے کا مطلب عورت اگر کہیں پھنسی ہوئی ہے، مظلوم ہے، مجبور ہے تو اس کو اس کی کوئی مدد اسلام نہیں کرتا، ایسا نہیں ہے. تو مرد کو اختیار دیا ہے، ان وجوہات سے دیا ہے. پھر عورت کے لیے کیا ہے بھائی؟ مان لیجیے اگر مرد ظالم ہے اور عورت مظلوم ہے اور خود سے خود کو طلاق نہیں دے سکتی ہے تو کیا کرے وہ؟ تو اس کے لیے پھر عدالت کا راستہ رکھا ہے شریعت نے، اسلامی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے، وہاں جائے، اپنی شکایت پیش کرے اور اپنی شکایت پر اس کو اس کے ساتھ اس پر جو بھی ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کا ثبوت دے، اور پھر عدالت پھر آگے کارروائی کرے گی، شوہر سے طلاق لے کے دے گی اگر وہ تعنت سے کام لے، ضد سے کام لے کہ نہ تو اس کے حق ادا کر رہا، نہ تو اس کو طلاق دے رہا ہے، اپنی رشتے سے اس کو آزاد کر رہا ہے، تو پھر اسلامی عدالت خود فسخ کرا دے نکاح کو، کینسل کرا دے گی کہ آج سے تم اس ڈیسیشن کے بعد، اس فیصلے کے بعد میں یہ تمہاری بیوی نہیں ہے، تم اس کے شوہر نہیں ہے، یہ فسخ کرا دے گی. اب جہاں اسلامی عدالتیں نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے یہ احسان ہے کہ انبیاء کے جو وارثین ہیں، علماء امت، ائمہ کرام، ان لوگوں نے ایک سیٹ اپ بنایا ہے مجلس شرعی کا. مجلس شرعی دار القضاء چلتے ہیں، پنچایت، شرعی پنچایتیں جو چلتے ہیں نا، وہ شرعی پنچایتیں اسلامی عدالتوں کا بدل ہے کہ ہر جگہ اسلامی عدالت نہیں ہے لیکن مسلمان آباد ہیں. اب اگر کوئی مذہبی حیثیت سے اپنے مسائل کو حل کرنا چاہ رہا تو کہاں جائے؟ اسلامی عدالت تو ہے نہیں. تو اس کے لیے شرعی پنچایتیں ہیں، دار القضاء ہے، یہ جو کونسلنگ کے جو ادارے ہوتے ہیں، کونسلنگ کرنے والے وہ ادارے ہیں، المجلس الشرعی جس کو کہا جاتا ہے، تو وہاں جا کر کے اپنی شکایات پیش کر کے پھر عورتیں اپنے مسئلے کو حل کر سکتی ہیں، لیکن طلاق دینے کا اختیار نہیں دیا گیا. چنانچہ اب آپ دیکھ لیں، اسلام میں طلاق دینے کا اختیار عورت کو راست نہیں دے دیا گیا جیسا مرد کو حاصل ہے. تو اب جو صورت حال ہے مسلمان خواتین کی اور مسلمان ملکوں کی، اس کو ذہن میں رکھ لیں، اور جہاں پر ایسا نظام نہیں ہے، عورت کے ہاتھ میں بھی طلاق کا اختیار دے دیا گیا ہے، وہاں کے حالات کا موازنہ کر کے دیکھ لیں کہ کہاں کی گھر، کہاں کی سوسائٹی زیادہ تباہ ہے. بس وہ جو نقصان ہم آج دیکھ رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہے، اسی نقصان سے بچانے کے لیے شریعت نے اس کے ہاتھ میں وہ ہتھیار نہیں دیا ہے. تو شوہر کو اختیار دیا، عورت کو نہیں دیا ابتدان، لیکن عورت کو اگر ظلم مظلوم ہے تو ظلم سے نجات کا راستہ بالکل بتایا ہے. پھر یہ کہا کہ بھئی طلاق دینے کا شرعی طریقہ کیا ہے، پسندیدہ طریقہ کیا ہے، موافقت نہیں ہو رہی میاں بیوی میں کسی بھی طریقے سے. سب سے پہلے تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اور طریقوں سے موافقت نہیں ہونے کی صورت میں، چیزیں نہیں پسند آنے کی صورت میں، مزاج نہیں بننے کی صورت میں، بہت زیادہ چیزیں کھٹکنے کی صورت میں کئی حدیثیں ایسی ہیں. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، ان کریہ منہا شیئن رضی ابی آخر، بھائی ایک عادت تم کو نہیں پسند ہے، دوسری پسند آ جائے گی، دوسری عادت اسی عورت کی تم کو پسند آئے گی، ایک خوبی نہیں پسند ہے دوسری خوبی پسند آئے گی، پرفیکٹ تو تم بھی نہیں ہو تو وہ بھی نہیں ہے، تو مسئلہ کیا ہے پھر؟ پرفیکشن کی تلاش تو نہیں ہونے کا ہے یہاں پر. تو یہ بولا گیا. پھر یہ بولا گیا کہ بھائی ہمارے مزاج کے حساب سے وہ نہیں چلتے ہیں. فرمایا ہاں بالکل چلیں گے بھی نہیں، حدیث میں چلیں گے بھی نہیں، بہت زیادہ پوری موافقت تم کو نصیب نہیں ہوگی، یعنی ضروری نہیں ہوگی. کیوں؟ فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلْعٍ أَعْوَجْ، وہ پسلی سے پیدا ہوئے ہیں. اب پسلی ریڑھ کی ہڈی تو بنے گی نہیں، ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے سیدھی اور اس میں لچک بھی رہتی ہے، لیکن پسلی ہوتی ہے ٹیڑھی اور اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُ كَسَرْتَهُ، حدیث میں آیا تم سیدھا کرنے جاؤ گے توڑ دو گے. وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجْ، اور اگر تم اس کو سیدھا نہیں کر پاؤ گے یا نہیں کرو گے تو وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی. فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، اب یہ حالات سامنے رکھتے ہوئے میں تم کو کہتا ہوں عورتوں کے حق میں میری طرف سے خیر کا حکم قبول کرو، ان کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، مطلب وہی مطلب ہے اس کا. النساء شقائق الرجال، عورتیں مردوں کے شقا ہیں، یہ دانت ہمارے ہیں نا، ایک ایسا ہے کہ اس کے اندر آ کے کلپ کی طرح بیٹھتا ہے دوسرا والا دانت، دونوں کا مزاج اس طرح اللہ نے بنایا ہوا ہے. ہم باہر گاڑی میں ویٹ کر رہے ہیں، عورتیں گھر میں سے ابھی سامان لے کے آ رہی ہیں، ابھی وہ جو سامان لے کے آ رہی ہیں ابھی ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی خواتین دیر کر رہے ہیں، لیکن جب جس جگہ جا رہے ہیں ہم وہاں سردی ہے، اور آخر میں جو چیز لائی جا رہی تھی وہ جاکٹ تھی، تو آپ تو جاکٹ چھوڑ کے آ گئے تھے، لے کے آنے والی وہ. النساء شقائق الرجال، تو ایسی چیزیں اللہ نے بنائی ہوئی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن بنایا ہوا ہے کہ ناموافقت مزاج کی خلاف ورزی، منشے کی خلاف ورزی ہوگی، کچھ چیزیں نہیں پسند بھی آئیں گی۔ فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ کبھی ایسا ہوتا لوگ زبردستی کسی رشتے کو نباہ ڈالتے، عورت بیوی پسند نہیں ہے، خاتون سے محبت نہیں ہے، لیکن حق سمجھ کے کہ ایک رشتے کا ہم نے ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، اس کو اللہ کی خاطر نبھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کبھی اس کے اندر سے خیر کثیر میں نکال دیتا ہوں۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں، بعض بزرگوں کے زندگی کے اندر آپ کو ملے گا، ان کو ولایت کامل دینے کے لیے اللہ نے شرط لگائی، کیا؟ کہ فلاں بدزبان عورت ہے، اس سے نکاح کرو اور اس کی بدزبانی پہ صبر کرو، ولایت دے دوں گا۔ بعض خاندانوں کے اندر ایسی چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں کہ شوہروں نے صبر سے کام لیا اور اپنی بیویوں کو اپنے نکاح میں رکھا، جھگڑے ہونے کے باوجود صبر سے کام لیا، ان کو اللہ نے اولاد ایسی عطا کر دی، دیندار حافظ ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں، اور آگے دین کا کام وہ کر رہے ہیں۔ اگر وہ اس خاتون کو چھوڑ کے دوسرے سے نکاح کر لیتے تو شاید ان کو جس چیز کی تلاش تھی، جو انسیت چاہیے تھی، موافقت چاہیے تھے، ہم آہنگی چاہیے تھی، مزاج میں برابری چاہیے تھی، شاید وہ مل جاتی، لیکن یہ اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ یہاں صبر کر لیے تو جو پھل سامنے آیا وہ اس سے بہت بہتر ہے، اس کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہو سکتا، دونوں کا کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا۔ تو شریعت نے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو یہ ذہن بنایا ہوا ہے کہ ایسی چیزیں آئیں گی تم اس ذہن سے چلنا، پہلی بات یہ۔ پھر اگر معاملات نہیں بن رہے ہیں، تنفر ہو گیا ہے، جس وجہ سے بھی سپریشن کی ضرورت پیش آ رہی ہے، تو سپریشن کی بھی گنجائش شریعت میں رکھی گئی، اختیار شوہر کو دے دیا گیا۔ اب بولا گیا کہ دیکھو، جو اختیار تم کو دیا گیا اس کا استعمال آزادانہ نہیں کر سکتے۔ اب غز الحلال عند اللہ الطلاق، حلال چیزیں، جو چیزیں جائز ہوئے ہیں، ان جائز چیزوں میں بھی سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ کو طلاق ہے۔ حدیث میں ہے یہ مضمون، ابو داؤد کی حدیث، ابغض الحلال عند اللہ الطلاق۔ تو جو آزادانہ اختیار مرد کو دیا گیا، اس میں بھی تعلیم دی گئی کہ نہیں بھائی، جو ہتھیار تم کو دیا گیا، ہتھیار تو ہے، استعمال نہیں کرنا ہے، اس کو رکھنے کے لیے فی الحال، یہ بہت مجبوری میں اور صورت ہے۔ پھر اگر کوئی استعمال کرتا ہے، مثال کے طور پہ ضرورت پیش آ جاتی ہے کرنے کی، اور میں اچھا طریقہ یہ ہے کہ بس ایک طلاق دو اور دے کے عدت گزرنے تک بس صبر سے کام لو، دو تین دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اگر ضرورت پیش آتی تھی تو طلاق دیتے تھے، اور ایک ہی طلاق دیتے تھے، لفظ صاف لفظوں میں طلاق دیتے تھے، اور دینے ایک طلاق دے کر کے عدت گزرنے تک چھوڑ دی، جیسے عدت گزری نکاح سے خارج ہو گئی، یہ بھی آزاد ہو گئے، وہ بھی آزاد ہو گئے۔ یہ طلاق احسن ہے، طلاق تین طرح کی ہوتی ہے، یہ طلاق احسن ہے، سب سے بہتر طلاق دینے کا طریقہ۔ دیکھیں سپریشن کے بھی تین لیول ہیں اسلام کے اندر، اور سب سے خوبصورت طریقہ یہ ہے، مجبوری میں دے، صبر سے دے۔ اچھا، پھر اس کے اندر بھی پابندیاں ہیں، ایسا نہیں ہے خالی آزادانہ اختیار دے دیا تو استعمال کرو، فرمایا نہیں، ہنگامی اور جذباتی عوارض کی وجہ سے طلاق پہ مجبور ہو کے طلاق نہیں دینا۔ چنانچہ حکم دیا گیا، حیض کی حالت میں طلاق مت دو، اگر یہ دیتے ہیں تو گناہ ہے۔ اگر کوئی، جس وقت عورت کو نماز نہیں ہے اس وقت اگر کوئی طلاق دے دے تو اس حالت میں طلاق دینا گناہ ہے۔ یہ کیوں حکم ہے؟ وقتی طور پہ جو بعد ہے، جو دوری ہے، کہیں وہ دوری کو طلاق تک نوبت نہ پہنچا دے، اس لیے اجازت نہیں دی۔ ایک اور حکیمانہ قاعدہ سنیے، جو پاکی ہے، عورت پہ نماز ہے، پاکی ہے، صحبت بھی کر سکتے ہیں اور نماز بھی پڑھ رہی ہے، وہ ایسی حالت میں، فرمایا جس طہر میں، ایسی حالت کو طہر کہتے ہیں پاکی، تو جس طہر میں تم نے صحبت کی ہے اس میں بھی طلاق نہیں دینا۔ کہ ابھی صحبت کی ہے، ابھی رغبت نہیں ہے اس کی طرف، جی بھر آیا ہے، لہذا طلاق دے دیا، نہیں، اجازت نہیں ہے اس کی۔ اس کو بھی طلاق بدعت شمار کیا گیا، اس کو بھی گناہ کا حصہ سمجھا گیا کہ ایسا کرنا گناہ ہے۔ غور کریں کتنی باریکیاں ہیں یہ، کہ ناپاکی کی حالت میں تم طلاق نہیں دینا، کہیں وہ جذباتیت نہ ہو جائے، جس میں صحبت کر چکے اس میں طلاق نہیں دینا، کہیں جذباتیت نہ ہو جائے۔ اور جب طلاق دینا تو ایک طلاق دینا، یہ طلاق احسن ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ، اگر مجبوری پیش آتی ہے یا دینا چاہتے ہو ایک سے زیادہ، اپنا غصہ نکالنے کے لیے کسی اور وجہ سے تم ضرورت سمجھتے ہو، تو پھر دوسری طلاق دو، ایک ساتھ دو نہیں، کہ طلاق ایسے نہیں، بلکہ ایک مہینے میں، ایک طہر میں ایک طلاق دو، وہ طہر، وہ پاکی کے ایام گزرے، پھر ناپاکی کے ایام آئے، وہ گزر گئے، پھر دوبارہ جب پاکی کے ایام آئیں گے تب ایک دینا۔ کتنے صبر کی تعلیم ہے مرد کو، اور کتنی خوبصورت تعلیم ہے اسلام کی۔ اختیار دے دیا تو لوگوں کو اعتراض ہوا کہ یہ اختیار عورتوں کو نہیں دیے، مرد کو یہ ہتھیار دیا لیکن ہتھیار کے استعمال کرنے کے لیے کتنی کنڈیشنز لگائی وہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اور اعتراض کیا جا رہا اسلام پہ. نہیں، غلط تو ہم ہو گئے، برے تو ہم ہو گئے، لیکن اس کی وجہ سے بدنام ہمارا مذہب ہو رہا ہے. بہرحال، دو طلاق یعنی دوسری مرتبہ طلاق دینے کی گنجائش ہے، پسندیدہ وہ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو غلط طریقہ نہیں بولیں گے، وہ بھی طلاق حسن ہے. ایک مرتبہ ایک طور میں ایک طلاق دیے، دوسری طور میں دوسرا طلاق دیے، یہ دوسری طلاق دینا اس کو کیا نام دیا شریعت نے؟ اس کو طلاق حسن کا نام دیا، احسن اور حسن. حسن کا مطلب، ارے بھائی حسن کا معنی بھی تو اچھا ہے، یعنی یہ طلاق دینا بھی بہتر ہے، ایسا نہیں ہے. یہ حسن بدعت کے مقابلے میں، یعنی ایسا طلاق دینا بدعت نہیں ہے، یہ مطلب ہے اس کا. اور بعض لوگ، بلکہ آج جو مسلمانوں کے اندر غصے کے اندر تین طلاق دینے کا رواج پڑ چکا ہے اور بڑا خطرناک ہو گیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں جب کبھی ایسا آیا، کئی واقعات ایسے پیش آ گئے تھے، دو چار واقعات پیش آ گئے تھے، تو جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی کہ تین طلاق کسی نے دے دی ہیں، تو آپ کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھتا تھا، لال ہو جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اظہار فرماتے تھے، ایو العبو بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، میں تمہارے درمیان ابھی موجود ہوں اور اللہ کی کتاب سے کھیلو گے تم لوگ. یعنی الطلاق مرتان، قرآن کہہ رہا ہے کہ طلاق دو مرتبہ ہے، دینا ہے اگر دینا ہے تو. دو طلاق یعنی الطلاق طلاقان نہیں کہ ایک ساتھ طلاق طلاق بول دیے، یا ایک ساتھ تمہارے دو طلاق بول دیے، نہیں، مرتان، ایک طہر میں ایک، دوسری طہر میں دوسری. فامساکم بمعروف او تصریح باحسان، اس کے بعد میں اگر حقوق ادا کرنا ہے، تنگ نہیں کرنا ہے بیوی کو، تو رجعت کا اختیار ہے. او تصریح باحسان، نہیں اگر لگتا ہے کہ نہیں اب نباہ نہیں ہو سکتا، وہ حق ادا نہیں کر سکتے یا تم حق ادا نہیں کر سکتے، تو پھر ان کو چھوڑ دو. تصریح باحسان، رکھنا ہے تو وہ بھی معروف سے، اور چھوڑنا ہے تو وہ بھی احسان کے ساتھ، یہ حکم دیا گیا. تو جب اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الطلاق مرتان، تو کوئی تیسرے کی ہمت ایک ساتھ تین طلاق دے بیٹھتا ہے، تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایو العبد بکتاب اللہ، یہ کھلواڑ ہے کتاب اللہ کا، کہ اللہ کی کتاب تو کہہ رہی ہے کہ دو دفعہ دو، اور تم تین دفعہ ایک ساتھ دے بیٹھے ہو، یہ مطلب ہے. ایک صحابی نے اس طرح طلاق دے دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غضبناک ہو گئے تھے، تو صحابہ سمجھے کہ اللہ کی کتاب سے کھلواڑ کرنا یا اللہ کے رسول کو تکلیف دینا تو کفر ہے نا، یعنی ایسی چیز ہے کہ بندہ پھر اس کے مسلمان ہونے کے حالت میں اللہ کے نبی کو تکلیف دیا تو وہ گردن اڑا دینے والی حالت ہو جاتی. وہ صحابہ رضی اللہ عنہم پوچھتے تھے کہ بھئی یہ اگر اجازت ہو تو ہم ان کی گردن اڑا دیں جنہوں نے آپ کو تکلیف دی، جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ میں کھلواڑ کیا، اس کی گردن اڑا دیں. یہ تکلیف دینے کی بنیاد پہ، کتاب اللہ سے کھلواڑ کرنے کی بنیاد پہ یہ سوال کیا جا رہا تھا. بہرحال، بات اس سے یہ ثابت ہوئی کہ شریعت نے جو طریقہ بتایا وہ یہ ہے کہ طلاق کی تعداد تو تین ہے لیکن دینے کا حکم ایک ہے، ایک طلاق دو پھر عدت گزرنے تک چھوڑ دو، سب سے بہتر طریقہ یہ ہے. اگر کوئی دینا ہی چاہتا ہے تو دوسری دفعہ دوسرے طہر میں دوسری طلاق دو، پھر عدت گزرنے تک چھوڑ دو، تیسری کے قریب بھی نہ آؤ. اور اگر کوئی تین طلاق دیتا ہے تو وہ ناپسندیدہ ہے، شریعت کی نظر میں گناہ ہے، اس کا استعمال گناہ ہے. ایک ساتھ بالخصوص دینا، تین طلاق بول دی اس طرح، طلاق 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 اس طرح بول دینا، ایک گناہ ہے، لیکن ایسا کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے. یہاں پہ آ کے آج کل مسائل اٹکے ہوئے ہیں لوگوں کے کہ بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ سے، رکانہ ایک صحابی گزرے ہیں، ان سے پوچھا ہے، انہوں نے طلاق دے دی تھی اپنی بیوی کو، طلاق البتہ دی تھی، انت طالق البتہ، اس طرح عرب میں بولا کرتے تھے. البتہ کا مطلب ہوتا تھا ایسی طلاق جس کے بعد وہ اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں واپس نہیں لیتے تھے، عام طور سے اس سے مراد ہوتا تھا تین، لیکن تین اس کا قطعی مفہوم نہیں تھا، شور والا مفہوم، شورلی نہیں تھا، وہ بھی لیا جاتا تھا، کامن تھی وہ ایک چیز. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہاری کیا مراد تھی بھائی اس سے، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ میری مراد اس سے تھی ایک ہی طلاق کی تھی، گنجائش تھی اس میں، ایک کی بھی گنجائش تھی اور تین کی بھی تھی، تین کے لیے بھی وہ بولتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری مراد کیا تھی، کتنے طلاق تھی، انہوں نے کہا ایک طلاق کی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ قسم کھا سکتے ہو، انہوں نے کہا کہ ہاں کھا سکتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایک ہی طلاق کی نیت تھی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی طلاق البتہ کو ایک سمجھا، ایک کا ہونے کا فیصلہ دیا تھا، اور ان کی بیوی ان کو واپس کی تھی. اس حدیث کی وجہ سے، چونکہ بعض اسی حدیث، اسی واقعے کے ضمن میں بعض دوسری حدیث کی کتابوں میں یہ لفظ ملتا ہے کہ حضرت رکانہ نے تین طلاقیں دی تھی اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم لے کے اس کو ایک گردانہ تھا اور ایک کف ہونے کا فیصلہ دیا تھا، لہذا تین طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں، یہ بولا جاتا ہے، یہاں سے جاتے ہیں لوگ۔ سب سے پہلی بات، جس حدیث میں غالباً سنن ابی داؤد میں یہ حدیث ملتی ہے، اس کے اندر یہ ذکر ملتا ہے کہ حضرت رکانہ نے تین طلاقیں دی تھی، وہ تین طلاقوں کا ذکر غلط ملتا ہے، چونکہ عربوں میں البتہ طلاق کو تین پر بھی محمول کرتے تھے، تو بعد کے راویوں میں سے کسی نے البتہ کو تین بنا دیا۔ صحیح ترین سندوں کے اندر، صحیح ترین قوی تر کتابوں اور سندوں کے اندر جو بات مروی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت رکانہ نے جو طلاق دی تھی وہ طلاق البتہ تھی۔ پھر سوال کہ تین طلاقیں دینے کا، یعنی ایک ساتھ تین طلاق دینے کا بھی کوئی واقعہ ملتا ہے؟ بالکل ملتا ہے۔ حضرت عوام عجلانی رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی کو انہوں نے کسی سے کے ساتھ گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لیکن ان کے پاس کوئی گواہ نہیں تھے، تو ایسی صورت میں اسلام کا حکم لعان کا ہے، چار مرتبہ گواہی، اللہ کی قسم کھا کے اپنے آپ کو سچا اور اگلے کو جھوٹا بولنا، شوہر بھی یہ کام کرتا ہے اور پانچویں دفعہ بھی پھر اللہ کے عذاب کی واقع ہونے کی بات اس میں ذکر کی جاتی ہے کہ اگر میں جھوٹا ہو تو مجھ پر اللہ کا عذاب ہو، اس طرح وہ لعان کہلاتا ہے، وہ طریقہ شوہر بھی وہ کرتا ہے اور عورت بھی وہ کرتی ہے۔ تو یہ جو لعان کا طریقہ ہے یہ کب ہے؟ جب کہ شوہر اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ گناہ کرتے ہوئے دیکھے لیکن اس کے پاس میں گواہ نہ ہو اور عورت انکار کرے کہ میں نے یہ نہیں کیا۔ تو عمر عجلانی کے ساتھ میں یہ واقعہ پیش آ گیا تھا، ان دونوں کے درمیان لعان ہوا، لعان ہونے کے بعد میں ابھی کچھ فیصلہ ہونے نہیں پایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی اور حکم دیا نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر میں اس کو رکھوں نا تو میں تو جھوٹا ہوا، لہذا طلاق، تین طلاقیں ایک ساتھ دے دی تھی ان کو، اگر میں یہ بولوں کہ یہ گناہ کر رہی ہے پھر میں اس کو اپنے نکاح میں بھی رکھوں تو میں تو جھوٹا ہو گیا نا، اور میں ابھی لیان کر چکا ہوں تو میں اپنی بات کی سچائی کے خاطر اس کو طلاق دیتا ہوں، اور تین طلاقیں انہوں نے دی تھی۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو یہ نہیں کہا تھا پھر کہ بھائی تین طلاقیں ایک ہی ہیں لہٰذا یہ تمہاری بیوی ہے، ابھی اگر تم رجوع کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، تین طلاقیں تین ہی شمار کی گئی۔ محمود بن لبید رضی اللہ عنہ، ان کے واقعہ کے اندر بھی، ان کے بارے میں بھی آتا ہے، تین طلاقیں دی تھی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تین نافذ کیا تھا، ان کی بیوی کو ان کے حوالے نہیں کیا تھا کہ تین ایک ہی ہوتی ہے لہذا تمہاری بیوی ہے۔ ایک اور واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر ملتا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی تھی، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ غضبناک ہوئے، غصہ ہوئے، اس پر ناراضگی کا اظہار کیا لیکن تین کو ایک بنایا نہیں۔ لوگ جن روایتوں سے استدلال کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان روایتوں میں تین کا ذکر ملتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کو ایک سمجھا ہے، وہ غلط سمجھتے ہیں، غلط کہتے ہیں۔ تین لفظ جس روایت میں تین طلاق دینے کا ذکر آیا ہے، ان میں کسی میں بھی، کہیں پر بھی، کسی کتاب میں، کسی حدیث میں ان تین کو ایک بنانے کا کہیں پہ ذکر نہیں ملے گا، پورے ذخیرۂ احادیث میں، کہ تین طلاق کا ذکر آیا ہو، تین کا لفظ آیا ہو اور اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شمار کروایا ہو، ایسا کسی ذخیرۂ حدیث میں نہیں ملتا ہے۔ کسی بھی حدیث میں پورے ذخیرۂ حدیث کے اندر کھنگالیں گے تو نہیں ملے گا۔ پھر وہ والی بات آئے گی کہ بھائی اب سنن ابی داؤد میں حضرت رکانہ کے واقعے میں ملتا ہے نا، جیسا کہ ذکر کیا گیا، وہ البتہ ہے، طلاق البتہ ہے، وہ طلاق ثلاث نہیں ہوتی۔ وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین طلاقوں کو تین ہی شمار کروایا ہے، گردانہ ہے، اس کا فیصلہ دیا ہے، لہذا آج یہ سمجھنا کہ تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں یہ بالکل غلط بات ہے، غلط فہمی ہے۔ ائمہ اربعہ اور جمہور امت 1400-1500 سال سے، 1450 سال سے آج تک یہی سمجھتے آئی ہے، یہی فیصلہ فتویٰ دیتی آئی ہے کہ تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں، تین طلاقیں ایک نہیں ہوتی۔ ہاں بعض ائمہ کرام، بہت کم گزرے ہیں، بہت کم، وہ بھی 7th-8th century کے، تو اندازہ کر لیجئے 7th-8th century سے پہلے کیا صورت حال تھی۔ 7th-8th century کے بعض علماء سے یہ سلسلہ شروع ہوا تین کو ایک سمجھنے کا، ان کی اپنی فہم کی بنیاد پہ، دلیل کی بنیاد پہ، آگے پھر ان کے ہم نوا خیال زیادہ پھیلتے گئے اور آج غیر مخلد حضرات، ظاہری حضرات، اہل ظاہر کے نزدیک جو ہے تین طلاقیں ایک ہی سمجھی جاتی ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اس لیے اس پہ زور دیا جا رہا ہے، تین طلاقوں کو ایک سمجھ لینا معمولی بات نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں اس کے نتائج پہ، شریعت کی نظر میں تین طلاق تین ہیں، یعنی ایسی ہیں کہ اس کے بعد پھر بیوی دوبارہ رجعت نہیں ہو سکتا، نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس خاتون کا نکاح کسی اور سے ہو جائے، پھر اتفاقاً وہاں بھی نباہ نہیں ہو سکا، طلاق ہو گئی یا شوہر کا انتقال ہو گیا، پھر اس سے عدت گزر گئی، تو پھر اب پہلے شوہر کی طرف آنا چاہے تو آ سکتے، جس کو حلالہ کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں. تو تین طلاق کے نتائج یہ ہیں کہ شوہر کے لیے وہ بیوی بالکل باقی نہیں رہتی. اب تین کو ایک مان لیں گے تو کیا مطلب نکلا اس کا کہ اب وہ ایک ایسی عورت کو، ایک ایسی خاتون کو جو اس کی بیوی بن ہی نہیں سکتی، رہ ہی نہیں سکتی بیوی کی حیثیت سے، اس کے ساتھ وہ اس کے تعلقات بھی ہو رہے ہیں، اس کے بچے بھی ہو رہے ہیں، اب وہ تعلق کو کیا نام دیا جائے گا، ان بچوں کو کیا نام دیا جائے گا؟ اتنی بڑی بات ہے یہ. اور ایک غلط فہمی کی بنیاد پہ مسلمانوں کو یہ فیصلے فتوے سنائے جا رہے ہیں، اور اپنی فہم ٹھیک کرنے کے بجائے دوسروں کو الزام دیا جا رہا ہے حدیث کی مخالفت کرنے کا. یہاں پر ایک اور چیز ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ملتی ہے، انہوں نے فرمایا کہ تین طلاقیں ایک ہوتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت ابو بکر کے دور میں، حضرت عمر کے ابتدائی دو سالوں میں، خلافت کے دو سالوں میں. حضرت عمر 12 سال حکومت کی، تو 12 سال میں سے دو سال، شروع کے دو سالوں کے اندر یہ تین طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھی، یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تین طلاقوں کو تین کروایا، یہ روایت. اب یہاں ایک علمی سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی حضور پاک صلی اللہ، ابھی جو روایتیں ذکر کی گئی ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تین ہی ہوتی تھی، تین ایک نہیں ہوتی تھی، تو پھر ابن عباس یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ تین ایک ہوتے تھے؟ سوال یہ ہے، نمبر ایک. نمبر دو، اگر مان لیتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین ایک ہوتے تھے، تو پھر حضرت عمر اس کے اگینسٹ کیسے جا سکتے ہیں؟ تین کو تین کرنے والے یہ کون ہوتے ہیں؟ مان لیجئے یہ حضرت عمر سے غلطی ہو بھی گئی، ماننے کے لیے صرف ہو بھی گئی، تو پھر یہ جو فقہائے صحابہ کے سامنے اور صحابہ تابعین کے مجمع عام میں یہ جو کام ہو رہا ہے، وہ لوگ اس کو کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ کیونکہ بعد میں وہ نافذ ہوا اور آج تک نافذ ہو رہا وہ. تو یہاں یہ حضرت ابن عباس کے اس فتوے سے اور ان کی اس بات سے، اس بات کو بھی بہت کوٹ کیا جاتا ہے کہ دیکھو ابن عباس خود فرماتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں تین ایک ہوتے تھے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اب اس کے لیے، یہ سمجھنے کے واسطے تھوڑی توجہ بھی آپ حضرات کی درکار ہے، اور دوسرے اب بات شروع ہو رہی ہے کہ تین طلاق دینے کے بھی کئی طریقے ہیں. جیسے یہ بولا جائے تین طلاق، یہ بولا جائے ایک طلاق، دو طلاق، تین طلاق، دوسرا اسٹائل یہ ہو گیا. تیسرا اسٹائل یہ ہے طلاق طلاق طلاق، بات سمجھ رہے ہیں نا آپ حضرات؟ تو طلاقیں تین ہی دی جا رہی ہیں لیکن انداز بدل بدل کے دیے جا رہے ہیں. کسی کے اندر عدد کا ذکر ہے اور کسی میں عدد کا ذکر نہیں ہے، یہ دیکھ لیں آپ. کسی میں نمبر کا ذکر ہے اور کسی میں نمبر کا ذکر نہیں ہے. تو حضرت ابن عباس کی جو بات ہے وہ طلاق ثلاث کی ایک خاص قسم سے تعلق رکھتا ہے جس کے اندر نمبر کا ذکر نہیں آتا، طلاق 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 جس میں بولا جائے. پہلے زمانے میں جب دیانت عام تھی اور لوگوں میں دیانت عام ہونے کا فتویٰ یا اس کی پیشن گوئی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ میرے زمانے میں سب لوگ خیر پر ہوں گے، صحابہ کے زمانے میں خیر پر ہوں گے، تب تابعین کے زمانے میں خیر پر ہوں گے، اس کے بعد پھر دیانت گھٹتی جائے گی گھٹتی جائے گی گھٹتی جائے گی، حدیثوں میں آیا ہوا ہے نا، خطبے میں پڑھتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہی ہے وہ. تو پہلے زمانے میں جب طلاق دی جاتی تھی اور اس طرح کوئی طلاق دے بیٹھتا تھا اور پھر وہ یہ کہتا تھا کہ بھائی طلاق 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 میں پہلی طلاق سے میرا مطلب طلاق دینا تھا لیکن باقی دو سے میں غصہ نکالا تھا، میں تین دینا نہیں چاہ رہا تھا. بات آئی سمجھ میں یہاں تک؟ باقی جو دو مرتبہ ذکر کیا گیا اس سے میرا مقصد دوسری اور تیسری طلاق دینا نہیں تھا، کیونکہ نمبر کا تو ذکر نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب مجھے صرف غصہ نکالنا تھا یا پھر میں اطلاع دینا چاہ رہا تھا، دیکھو دے دیا دے دیا دے دیا، اس طرح ایک ہی طلاق میرا نیت تھی. تو اس میں نمبر نہیں ہے اور اس میں نیت کا احتمال ہے، وہ ایک کو تاکید کے لیے دوبارہ دہرا رہا ہے، یہ احتمال امکان ہے اس کے اندر. تو بعض ایسے واقعات کے اندر جیسے حدیث رکانہ کے اندر ابھی ہم نے سنا ہے کہ البتہ انہوں نے طلاق دی تھی تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت پوچھی کہ کیا نیت تھی، ایک تھی، تین تھی، دو تھی، کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک ہی نیت تھی، تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم لے کر کے ان کی بات کا فیصلہ کر دیا تھا کہ ہاں ایک ہی طلاق ہوئی. تو اس طلاق کے حوالے سے ہے وہ بات، اس کا تعلق ان طلاقوں سے نہیں ہے جس میں نمبر کا ذکر آ گیا تھا اور پھر اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شمار کیا تھا. ایسی کوئی ایک روایت پورے ذخیرے حدیث میں آپ نہیں دکھا سکتے، کہ نمبر کا ذکر آ گیا تین کا اور پھر اس کو ایک بنایا گیا ہو. یہ اس طلاق ثلاث کی قسم سے تعلق رکھتا ہے جس میں نمبر کا، عدد کا، کاؤنٹ کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے اور اس میں تین دفعہ کسی نے بولا ہے. تو اس وقت میں لوگوں میں دیانت عام تھی، جو دل میں ہوتا تھا، جو نیت ہوتی تھی، اسی کو زبان سے ظاہر کرتے تھے. اگر ان کا مقصد طلاق، دوسری تیسری طلاق دینا نہیں ہوتا تھا تو وہ وہی بولتے تھے، اور اگر دینا ہوتا تھا تو وہی بولتے تھے. اور اتنی دیانت تھی کہ اپنے آپ سے جرم اور گناہ اور ہو جاتے، خطا ہو جاتی تھی تو اپنے آپ کو پیش کر دیتے تھے اس کی سزا کے واسطے کہ مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا، مجھ سے چوری ہو گئی، مجھ سے ڈاکہ ہو گیا، مجھ سے زنا ہو گیا، مجھے سزا دے کے پاک کیجیے. یہ صورت حال تھی. تو ان کی بات کا پھر اعتبار بھی کیا جاتا تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اب ایسے واقعات بڑھنے لگے ہیں کہ بغیر نمبر اور کاؤنٹ والی طلاقیں لوگ ایک دو نہیں تین تین دینے لگے. نمبر ایک، پہلے تو اسلام کا یہ طریقہ چھوڑنے لگے ہیں کہ ایک سے دو سے آگے نہیں بڑھنا ہے، یہ طریقہ انہوں نے چھوڑ دیا. تیسرے، وہ تیسری طلاق تک پہنچ رہے ہیں. اور چوتھے، پھر وہ ایسے واقعات زیادہ ہو رہے ہیں. پانچویں، وہ آ کر کے ہم کو یہ بول رہے ہیں کہ ہماری نیت ایک کی ہے. تو واقعات بڑھ رہے ہیں، اسلامی طریقہ چھوٹ رہا ہے، اور اختیار جو اللہ نے دیا ہوا اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے. لہذا اس کو روکنے کے واسطے انہوں نے صحابہ کے سامنے خواہش ظاہر کی کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں، لوگوں کو بولیں کہ اب اگر طلاق 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 بغیر کاؤنٹ کے بھی بولو گے تو تین ہی سمجھے جائیں گے. فلو امزیناہ علیہم، کاش کہ ہم ایسا کر دیتے. فامزاہ علیہم، چنانچہ فیصلہ کر دیا. فقہائے صحابہ بھی اس کی تائید کرے، صحابہ اور تابعین کے مجمع عام نے بھی اس کی تائید کی اور کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہوا، وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ دیانت اب گھٹ رہی اور آئندہ گھٹتی چلی جائے گی. اگر یہ چیز ایسے ہی آگے چلتی رہی تو پھر لوگ دھڑلے سے تین تین طلاقیں دیں گے اور پھر بددیانتی سے کام لیتے ہوئے تین کو ایک شمار کروائیں گے، اپنے تعلقات خراب کریں گے. نیا بیوی کا پاکیزہ رشتہ وہ ناپاک رشتے سے بدل جائے گا، اس سے جو اولادیں ہوں گی وہ حلال نہیں ہوں گی. یہ ہے وہ چیز. تو اپنی فراست اور دور بینی سے انہوں نے ایک چیز کو سمجھا اور فقہا سے مشورہ کیا، ان کے سامنے اس کا فیصلہ کیا، سب نے اس کی تائید کی. یہ ایسے ہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوئی معمولی ہستی تھوڑے ہی تھے. آٹھ مواقع ایسے ہیں جہاں انہوں نے پہلے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے دی، یا رسول اللہ یہ کام ایسا کر لیں تو بہتر ہے، اور قرآن پھر ویسے ہی اترا. معمولی بات ہے، قرآن ان کے رائے کے حساب سے اتر رہا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ میری امت کا محدث ہیں، عمر میری امت کا محدث ہیں. محدث اس ہستی کو کہتے ہیں جس پر ثواب اور صاحب الرائے کا، درست رائے کا الہام ہوتا ہے، صحیح بات کا الہام ہوتا ہے. حضور حیات ہیں ابھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ ہوتا نا تو یہ ہستی وہ ہے جس میں پوری کوالٹیز ہیں. لیکن نبوت کا جو منصب ہے وہ کوئی کسب ہی نہیں ہے کہ کوالٹیز کی بنیاد پہ دیا جا رہا ہے، نہیں، وہ ایک سلیکشن ہے، وہ الیکشن کا حصہ نہیں، سلیکشن کا حصہ ہے وہ. تو اس لیے ولا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے لہذا یہ بھی نبی نہیں ہے. لیکن صاحب الرائی دیکھیں، ان کی اصابت دیکھیں، ان کی عقل کی پختگی دیکھیں، ان کی اور ان کے ذہن کی رسائی دیکھیں، ان کی اور قرآن کی ان کی موافقت دیکھیں. آٹھ آٹھ مرتبہ وہ کوئی رائے دیں اور قرآن اس کے مطابق اترے، اللہ اکبر، وہ یہ فیصلہ کرے کہ اب لوگ بددیانتی کی طرف بڑھ رہے ہیں، زمانہ اس طرف جا رہا ہے، اور پھر اگر ہم تین کو تین بناتے ہیں تو یہ امت کے حق میں بہتر ہے کہ شریعت کی طرف سے اس کو جو آزادانہ اختیار طلاق کا دیا گیا ہے اس کا غلط استعمال نہ ہو، لوگ بدعت کی طرف نہ جائیں، سنت کے راستے پر تھمے رہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ تین کو تین کیا جائے، لہذا انہوں نے تین کو تین کیا. تو یہ طلاق ثلاث کی ایک خاص قسم تھی. اس خاص قسم کے تعلق سے ابن عباس کا وہ فتویٰ، وہ بات تھی، اور اس بات کو لے کر کے لوگوں نے تین کو ایک بنانے کی بات کہہ دی اور اسی پہ اڑ گئے. اور پھر اس کے بعد جو رشتے، جو پاکیزہ رشتہ تھا، وہ ایک ناپاک رشتے کے اندر تبدیل ہوتا جا رہا ہے. اور لوگ، اور آج تو صورتحال کیسی ہے، اب ہم لوگ روزانہ چونکہ یہی دیکھتے ہیں اس لیے عجیب صورتحال ہے. ایک ہی مسئلہ جب تک اپنی مرضی کے مطابق نہ مل جائے اس کے فتویٰ، اس کا حکم، اس وقت تک لوگ اپنا فون گھماتے رہتے. یہ دارالافتاء سے پوچھے، اپنی مرضی کا جواب نہیں آیا، تین کو تین بولے، دوسرے کو ملایا، تیسرے کو ملایا، چوتھے کو ملایا، پانچویں کو ملایا. ایسے واقعات بھی ہیں کہ ایک جن کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ وہ ایک بولیں گے ان کے پاس چلے گئے، پھر اس کے بعد مل کے رہنے لگ گئے، پھر نباہ نہیں ہوا تو پھر طلاق دے لی، پھر طلاق ہو گئی، پھر پھر طلاق دیے تو پھر ہمارے پاس آئے, کیونکہ اب نہ بیوی ساتھ رہنا چاہ رہی نہ میاں ساتھ رہنا چاہ رہا, تو اب معلوم ہے کہ یہ لوگ پیچھے کی وجہ سے ہم کو الگ کر دیتے, لہٰذا ان کے فیصلے سے مدد لیں گے. پر اتنی بددیانتی دینی حوالے سے چلتی ہے, چل رہی ہے, لوگ چلا رہے ہیں, کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ یہ کیسا رشتہ ہے اور یہ کیسے تعلقات ہیں اور اس کے اثرات کہاں تک جا رہے ہیں. اولاد زنا کی اولاد عام ہوتی جا رہی ہے, پرواہ نہیں ہے لوگوں کو. اور یہ کام یعنی اس برائی سے اس خرابی سے حضرت عمر نے بچانے کی کوشش کی تو الزام ان کے سر بھی. ایک بات سنیں, حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین, میری سنت کو بھی تھامو اور میرے صحابہ کی سنت کو, خلفاء راشدین کی سنت کو بھی تھامو. اب مجھے بتائیے کہ ان کی سنتیں اور کیا ہیں. تراویح انہوں نے 20 سب کو پابند کر دیا, 20 رکعت پڑھنے کا, مسجدوں میں قرآن ختم کرنے کا وغیرہ وغیرہ, یہ بدعت عمری ہو گئی. مثال کے طور پہ اس کو بدعت عمری کا نام دے دیا. انہوں نے تین طلاقوں کو, طلاق کی ایک خاص قسم کو انہوں نے تین کو تین شمار کروایا, تو اس کو بولا کہ یہ ان کا فتویٰ ہے, یہ ان کا اجتہاد ہے, ہم اس کے پابند نہیں ہیں, ہم تو حدیث کو فالو کریں گے. تم بغیر سمجھے حدیث کو کیا فالو کرو گے بھائی. اگر یہ چیزیں ان کی سنت نہیں ہے تو پھر کون سی چیزیں ان کی سنت ہیں؟ پھر کس کے بارے میں بولا گیا ہے کہ اس کو فالو کرنا ہے؟ دو اذانیں جمعہ کی دی جاتی ہیں, ایک اذان کا اضافہ, پہلے ایک ہی اذان ہوتی تھی, بعد میں دو اذانیں ہوئی, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کا اضافہ کیا تھا, ایک اذان کا جو اضافہ ہوا, اب اس کو بدعت عثمانی کا نام دے کے اس کو چھوڑ دیتے. تو پھر وہ خلفائے راشدین کی سنت آخر کون سی ہے جس کو تھامنے کا حکم ہے؟ اگر یہ بدعت ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا کیا ان سے کہ ان کو اگر میں ان کو سنت نہیں بدعت بولوں گا تو یہ لوگ برا مان جائیں گے, بعد میں اسلام کا کام چھوڑ دیں گے یا میرے کو ذاتی نقصان پہنچائیں گے, اس لیے سنت بولا گیا تھا کیا اس کو ڈر کے مارے؟ وہ سنت تھی تو سنت بولا گیا, اور ان کے سنت بتانے سے کوئی چیز سنت ہوئی سو ہے, تو پھر ہم اس کو بدعت کا نام کس جرات کے ساتھ دے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ہدایت دے. اب تھوڑا سا آیتوں, یہ جو مضمون تھا اس مضمون کو اور اس سے متعلق آیت سے متعلقہ جو مختصر سی تشریحات ہیں ان کو پڑھتے ہوئے چلتے. الطلاق مرتان, طلاق دو مرتبہ دینا ہے اگر ضرورت پڑے تو. فامساکم بمعروف, اس کے بعد یعنی دو طلاق, ایک طہر میں ایک طلاق دے دیے, دوسرے طہر میں دوسری دے دیے مجبور ہو کے, تو اب تیسری پہ نہیں جانا ہے. فامساکم بمعروف, یا تو معروف اچھے طریقے سے روک لینا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ حق ادا کرنے کا ارادہ ہے, جو جو بھی ذمہ داریاں ہیں دونوں کی وہ ادا کرنے کا ارادہ ہے تو جڑ جاؤ. اور دوسری بات یہ کہ الطلاق مرتان, دو صریح لفظ میں اگر طلاق دیتے ہیں تو نکاح کا رشتہ فوری ختم نہیں ہو گیا, ابھی عدت باقی ہے, جب تک عدت باقی ہے تب تک نکاح باقی ہے, حتیٰ کہ یہ صریح طلاق دینے کی صورت میں نکاح ایسا باقی ہے کہ اس کو بچانے کے واسطے دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے, خالی رجعت کافی ہے. زبان سے بول دیا میں تم کو اپنے نکاح میں لوٹا لیا تو نکاح رجعت ہو گئی. میاں بیوی جو جو کام اپنا کر سکتے ان کاموں میں سے کوئی بھی کام میاں بیوی کر لیے رجعت ہو جاتی, یعنی نکاح میں واپس آ جاتی بیوی بغیر بولے آ جاتی. او تصریحم بے احسان, یا پھر احسان کے ساتھ خوبی کے ساتھ میں تصریحن چھوڑ دینا ہے, عدت گزرنے دینا ہے, تاکہ پھر جیسے عدت گزری یہ نکاح, تم بھی نکاح سے آزاد, وہ بھی تمہارے نکاح سے آزاد. اب اگر پہلے سے تمہارے نکاح میں چار بیویاں تھیں اور تم اس کی وجہ سے پانچ نہیں کر سک رہے تھے, تو اب انہوں نکلنے کے بعد چوتھی پھر دوبارہ کر سکتے, اور وہ جو ہے ان کی عدت گزرنے کے بعد کسی اور سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اس فیصلے میں وہ آزاد ہیں. ولا یحل لکم ان تاخذوا مما اتیتموهن شیئا الا یخاف الا یقیم حدود اللہ. لوگ یہ کرتے تھے, بیویوں کو تھوڑا تنگ کرتے تھے, حق بھی نہیں دیتے تھے, آزاد بھی نہیں کرتے تھے, تاکہ وہ خود آفر کریں کہ بھائی میرے کو چھوڑو اور میرا مہر, میں اپنا مہر معاف کرتی ہوں, یا جو تم میرے کو دے دیے میں واپس کرتی ہوں. یہ کرنے کے واسطے, پیسہ جو دیے وصولنے کے واسطے ایسا تنگ کیا کرتے تھے. لا یحل لکم, تمہارے واسطے جائز نہیں ہے کہ تم کچھ بھی لو اس مال میں سے جو تم نے خود ان کو دے رکھا ہے, مگر یہ کہ ان دونوں کو, میاں بیوی کو یہ ڈر ہو کہ اللہ یقیم حدود اللہ, وہ دونوں اللہ کے احکام کو قائم نہیں رکھ پائیں گے. تو پھر فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ, اگر تمہیں ڈر ہو کہ وہ دونوں اللہ کے احکام کو قائم نہیں رکھ پائیں گے, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ, تو کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر اس بات میں کہ عورت کچھ فدیہ دے کر اپنے آپ کو نکاح کے بندھن سے آزاد کرا لے. خلا کا جو حکم ہے نا, خلا جس کو بولتے ہیں, وہ ہے یہ. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ, خلا کا مضمون ہے اس میں. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا, یہ جو طلاق دینے کا دو مرتبہ دینے کی ہدایت ہے, یہ امساکم بمعروف کی ہدایت ہے, یہ تصریحم بی احسان کی ہدایت ہے, یہ اور فلا جناح علیہما فی مفتدت بہی کا جو حکم ہے وہ، لا یحل لکم ان تاخذوا والا جو حکم ہے وہ، تلک حدود اللہ، یہ سارے اللہ کا حکم ہے، کسی چیمبر کا لا نہیں ہوتا، یہ کسی انسانوں کا بنایا ہوا قانون نہیں ہوتا، یہ حدود اللہ، اللہ کا حکم ہے یہ. فلا تعتدوها، اس کو پھلاندنے کی بالکل کوشش نہ کرنا. ومن يتعد حدود اللہ، جو اس کے بارڈر کو کراس کرے گا، فاولئک هم الظالمون، اپنا ہی نقصان کرے گا. فان طلقها، یہ دو طلاق ہو گئے، اگر پھر اس کے بعد اگر کوئی طلاق دے دے اس کو، یعنی یہ تیسری طلاق کا ذکر آ رہا. فلا تحل له من بعد، تو اس کا اثر کیا ہوگا، اس کے بعد وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں رہے گی. حتی تنکیح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے دوسرے شوہر سے اس کے علاوہ، دوسرے شخص سے اس کے علاوہ. اور صرف نکاح بھی کافی نہیں ہے، میاں بیوی کا تعلق قائم ہونا ضروری ہے. ایک صحابی نے آ کر، ایک صحابی یا ایک صحابی کے نکاح سے نکلے ناچاقی کی وجہ سے، دوسرے سے نکاح کرے، وہ تھے نامرد. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ ان کے پاس ایسا مسئلہ ہے اور مجھے ضرورت ہے، تو کیا میں پہلے شوہر کے پاس واپس جا سکتی ہوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، حتی تذوقی اسیلتہ ویذوق اسیلتکی، جب تک تم لوگ ایک دوسرے کا مزہ نہیں چکھ لو گے اس وقت تک تم نہیں جا سکتے. یہ فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ. بعض لوگ حلالہ سینٹر کھول کے بیٹھ جاتے، اس کو ایسا ہونے کو، یعنی پہلے شوہر کے لیے حلال کرنے کے واسطے جو دوسرا نکاح کرنے کا ہے، اس کو اصطلاح میں حلالہ بولا جاتا ہے. تو بعض لوگ اس خدمت کے لیے سینٹر قائم کر لیتے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہ لعنت کا سبب ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل له، جو یہ کام کر رہا، یعنی اس مقصد سے نکاح کر رہا کسی خاتون سے تاکہ میں اس سے نکاح کر کے اس کو طلاق دے دوں تو یہ اپنے شوہر، پہلے شوہر کے پاس جا سکے، تو یہ بندے پہ بھی اللہ کی لعنت، اور جس کے لیے یہ کروایا جا رہا اگر وہ بھی اس پلان میں شامل ہے تو اس پر بھی اللہ کی لعنت. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اگر یہ تین طلاق، مطلقہ ثلاث والی، تین طلاق والی خاتون کسی سے نکاح کی اور پھر اس نے بھی اسے طلاق دے دی یا اس کا انتقال ہو گیا، پھر عدت گزر گئی، فلا جناح علیہما ان یتراجعا، تو اب اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ اپنے پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی، اس میں کوئی گناہ نہیں کہ یہ دونوں آپس میں مل جائیں، رجوع کر لیں. ان ظننا، لیکن ابھی بھی یہی ہے، خالی ماضی کے واقعات کو یاد رکھ لے کہ اچھا ٹائم یاد آ رہا لہٰذا کر تھوڑا اپن اور تھوڑا ٹائم گزار لے سکتے، بلکہ نہیں. ان ظننا ان یقیما حدود اللہ، اگر ان کو یہ یقین ہو کہ یہ لوگ اللہ کے حکموں کی پابندی آگے کر سکیں گے. وتلک حدود اللہ یبینھا لقوم یعلمون، اور علم رکھنے والے لوگوں کی خاطر اللہ کھول کھول کر اللہ اپنے حکموں کو بیان فرماتے ہیں. حق تعالیٰ علمی عملی لائن سے اس کے اندر جو ہدایتیں ہیں اس پر ایمان کامل، اس کا حق ہونا ہم پر واضح فرمائے، شرع صدر اس پہ نصیب فرمائے، اور علمی عملی کوتاہیوں سے، گمراہیوں سے، فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہماری ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.